أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا درود پڑھیے محمد وال محمد امتوں کے عروج و زوال میں یا امت کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار اور خصوصاً وہ طبقہ جو اس گفتگو میں زیر باس ہے مصلحت پسند اور مصلحت پرست طبقہ امت کی نکبت ذلت و رسوائی میں تاریخ بار میں جہاں بہت سارے اور طبقات کا کردار ہے و تاثیر ایک بڑا حصہ مصلحت پسند اور مصلحت کوش طبقے کا ہے آج جن حالات سے امت مسلمہ دوچار ہے اور جن مسائل کا سامنا کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں اور بالخصوص اس سرزمین پر مملکت پاکستان میں تمام مسلمین پاکستان میں رہنے والے و بالخصوص ملت تشیع جس صورتحال سے دوچار ہے جس کے اسباب اور وجوہات کی طرف ہم بہت کم توجہ کرتے ہیں ڈرتے ہیں در حقیقت اس موضوع کو چھیڑنے سے خوف کھاتے ہیں اور خوف کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈرتے ہیں کہ شاید ان ذمہ داروں میں ہمارا نام نہ کہیں نظر آ جائے ہمارا چہرہ کہیں نہ دکھائی دے وہیں پر ظاہر ہے باہر سے کسی نے آ کر یہ حالات ہمارے لیے نہیں بنائے خود ہمارے اپنے پیدا کردہ حالات ہیں ہمارے حکمرانوں کے پیدا کردہ حالات ہیں جن سے آج پاکستان دوچار ہے ان سیاستدانوں کے حماقتوں اور صفاحتوں کا نتیجہ ہے جن سے آج پاکستان دوچار ہے ان جرنیلوں کی بے وقوفی کی وجہ سے پاکستان آج ان دو ممالک میں شامل ہے جن کے بارے میں سیاسی نجومیوں نے پیشن گوئی کر رکھی ہے کہ یہ آخری دہائی ہے ان ملکوں کی اور اس کے بعد اگلی دہائی نہیں دیکھیں گے نقشہ سیاسی جہان سے میپ ہو جائیں گے ایک پاکستان اور ایک میکسیک یہ دونوں ان کی پیشن گوئی کے مطابق کئی ملکوں میں تقسیم ہو جائیں گے کئی ملک بن جائیں گے یہ سیاسی نجومیوں کی پیشن گوئی ہے جس پر سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے اور اس کے اندر سب سے بڑا حصہ پاکستان کے اندر آنے والے صاحبان اقتدار حکمران خواہ وہ وردیوں میں آئے ہوں یا سیاہ لباس میں آئے ہوں جمہوریت کے نام پر آئے ہوں یا امریت کے نام پر آئے ہوں وہ جرنیلی لباس میں آئے ہوں یا پارلیمانی لباس میں آئے ہوں وہ ذمہ دار ہیں اس کے اور دیگر طبقات بھی ذمہ دار ہیں بہت سارے لیکن ظاہر ہے سب طبقات سے ایک ہی دفعہ گفتگو نہیں کی جا سکتی جیسے اشارہ ہوا تھا کہ بعض طبقات پہلے اس سے پہلے ان کے متعلق گفتگو ہوئی ہے سابقہ ایام میں جو نیٹ پر بھی موجود ہے سی ڈی بھی آپ لے سکتے ہیں اس کی میں دہرا دیتا ہوں نام ان کے جن طبقات سے ابھی تک بات ہوئی ہے ایک قرآنی اصطلاح میں مترفین سورہ اسراء کی آیا کی اصطلاح مترفین وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِقَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ہم جب کسی بستی کو، سماج اور امت کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، زوال پذیر کرنا چاہتے ہیں، اس کے مترفین کو حکم دیتے ہیں کہ وہ فسق و فجور کریں. مترفین یعنی عیاش طبقہ، لذت پرست طبقہ، وہی جو کلچر ہے اس ملک کے اندر، حکمرانوں کا کلچر، لوگوں کا کلچر، عوام کا کلچر، و حتی فقراء، جس ملک کے فقراء بھی عیاش ہوں، عیاشی کے لیے گدائی کرتے ہوں نہ ضرورتوں کے لیے، یہ عیاشی تباہ کن ہے. دوسرا طبقہ جس سے گفتگو کی ہے، ملا ہے، ملا یعنی پر لوگ، سرمایہ دار، جاگیردار، وڈیرے، کہ جنہوں نے اپنی دولت و ثروت کے سہارے ہر چیز کے اوپر گرفت اپنی جمائی ہوئی ہے، مملکت کے اوپر، زمین کے اوپر، قوم کے اوپر، بیت المال کے اوپر، و حتیٰ دین کے اوپر. اور ملا میں تین گروہ ذکر کیے ہیں، ملا سیاسی، ملا مالی اور ملا مذہبی. مذہبی ملا، سیاسی ملا اور اقتصادی یا مالی ملا، ان تینوں، یہ تین بھی تباہی کا ذریعہ ہے امتوں کی، قرآن یہ فرما رہا ہے. اور تیسرا طبقہ جن کو قرآن نے راہزن کہا ہے، ایمان کے راہزن، ڈاکو، امتوں کا ایمان چھین لیتے ہیں، ایسے لوگ جو چاہتے ہیں امتوں کو، امتوں سے ان کی شخصیت اور ان کا تشخص چھین کر، اور ان کے اندر جاہلانہ تمدن اور جاہلانہ تہذیب رواج دیں. وہی لوگ جنہوں نے امت مسلمہ کو امت ہونے سے کاٹ کر اس کو حصے اور ٹکڑوں میں اور ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا، جغرافیائی سطح پر چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے، اور ان چھوٹے چھوٹے ملکوں کے اندر چھوٹی چھوٹی قومیں اور چھوٹے چھوٹے قبیلے بنا دیے، اور ہر قوم کے اندر مختلف زبانوں کے اعتبار سے انسانیت کو تقسیم کر کے مسلمانوں کو آج امت مسلمہ کے حصے بکھرے پارا پارا کر کے، اور ایک ریوڑ کی شکل بنا دی انہوں نے. ایک عرب مسلمان اس زمین کے اوپر ایک ریوڑ کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا ہے، اور جس کے نتیجے میں کمزور، ضعیف، ناتوان و ذلیل، کہ جنہیں چند ملین یہود نے پورے ایک عرب مسلمانوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ان کے اعصاب پہ سوار ہو گیا ہے صہیونزم، اور آئے دن ان کا منہ چڑھاتا ہے. غزہ علامت ہے تذلیل مسلمین کی، غزہ کے اندر جو کچھ اسرائیل نے کیا، حماس کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوا اسرائیل، حماس کو فتح ہوئی، حماس کو کامیابی ہوئی، لیکن امت مسلمہ کی شکست ہوئی ہے، امت مسلمہ کی تذلیل ہوئی ہے، تحقیر ہوئی ہے اور توہین ہوئی ہے. حماس نے اپنے آپ کو بچا لیا، خدا نے حماس کو بچا لیا، لیکن امت مسلمہ اس تحقیر کا شکار ہے جو اس کے اوپر ٹھونسی گئی ہے. چوتھا طبقہ جسے ابھی بات ہونے جا رہی ہے، مصلحت پسند طبقہ، مصلحت پرست طبقہ. موضوع کی وضاحت کے لیے میں نے اشارہ کیا تھا کہ تاکہ دو قریب قریب باتوں میں آپس میں خلط نہ پیدا ہو جائے، مل نہ جائیں دو باتیں، چونکہ ہر کام ہمیں مصلحت دیکھ کے کرنا چاہیے، عموماً کہا جاتا ہے بغیر مصلحت دیکھے کچھ بھی نہ کرو، اسے مصلحت اندیشی کہتے ہیں. مصلحت اندیشی یا دور اندیشی، یعنی مقصدیت کو نظر میں رکھ کر ہر کام کے اندر، ہر فعل کے اندر، ہر بات کے اندر اور ہر اقدام کے اندر مقصدیت کو مد نظر رکھ کر کام کرنا، یہ مصلحت اندیشی ہے. یعنی بلا سوچے سمجھے نہ کریں، بغیر منصوبہ بندی کے نہ کریں، بغیر مقصد کے کوئی بات نہ کریں، کوئی قدم نہ اٹھائیں، یہ ساری چیزیں نظر میں رکھیں، جذبات اور احساسات کے رو میں بہ نہ جائیں، مصلحت اندیشی ہے وہ. مقصد کو مد نظر رکھنا، مصلحت پسندی مصلحت اندیشی سے ہٹ کر ایک بات ہے. مصلحت پسندی سے مراد، منع کیا تھا اس کا، تفسیر کی تھی، یعنی اپنی منفعت، اپنے مفاد، ذاتی مفاد کے اوپر حقیقت کو قربان کر دینا، حق سے چشم پوشی کرنا تاکہ میرا فائدہ بچ جائے، میری جان بچ جائے، میرا مال بچ جائے، میری اولاد بچ جائے، میری ملازمت بچ جائے، میرا پیسہ بچ جائے، میری عزت بچ جائے، میری ساکھ بچ جائے، میری قوم بچ جائے. ان چیزوں کو نظر میں رکھ کر حق سے چشم پوشی کرنا، اس کا نام مصلحت پسندی یا مصلحت کوشی ہے، جس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ جو پورا مذہب بن چکا ہے، پورا مسلک بن چکا ہے اور عین دین بن چکا ہے، یہ اور اس کے لیے کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان دین سے نہیں لیتا بلکہ خود سے اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات یا اپنی مصلحت اندیشی کے تحت کچھ راستے اپناتا ہے اور اپنانے کے بعد ان کو بعد میں تھیورائز کرتا ہے، ان کے لیے دلیلیں گڑھتا ہے اور اس کو مذہب کی شکل دے دیتا ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو انسانوں نے کیے، پہلے عمل شروع کیا، پہلے کام شروع کیا، ایک حرکت انجام دی، اس حرکت کو دیکھ کر پھر ضرورت پڑی کہ اب اس حرکت کے لیے، اس کام کے لیے ہمیں نظریے کی ضرورت ہے جو اس کی تائید کرے، جس کے سائے میں یہ کام جائز قرار پائے۔ یعنی کسی کام کے جواز کے لیے دلیلیں گڑھنا، اسی کو کہتے ہیں اس کو تھیورائز کرنا۔ بہت سارے کام انسانوں نے کیے ہیں اور خصوصاً مذاہب کی دنیا میں، مذہب کی دنیا میں یہ کام روزمرہ ہو رہا ہے کہ پہلے ایک حرکت انجام دی جاتی ہے، پھر اس حرکت یا اس کام کو جائز قرار دینے کے لیے دلیلیں گھڑی جاتی ہیں، نہ کہ دلیلیں ڈھونڈی جاتی ہیں، یا دلیلوں سے اس مطلب تک نہیں پہنچا جاتا، اس کے لیے گھڑی جاتی ہیں دلیلیں۔ اور یہ مذاہب کثرت سے ہیں، اس وقت جو رائج مذاہب ہیں وہ وہی ہیں جن پر عملاً اہل مذہب و اہل دین عمل کر رہے ہیں، اکثر حصہ اس کا وہی ہے جو پہلے انہوں نے راستہ ڈھونڈ لیا، پھر اس کے جواز کے لیے جا کر دلیلیں گڑنا شروع کر دی۔ اب ممکن ہے وہ دلیل یا قرآن کو تحریف کر کے اس کے لیے دلیل گڑی، یا سنت کو تحریف کر کے اس کے لیے دلیل گڑی، یا کوئی حدیث کمزور و ضعیف ڈھونڈی، اگر نہیں ملی تو گاڑ لی اتا حدیث، جال کر لی حدیث بنا کر اس کام کو توجیہ کرنا اور اس کو جائز قرار دیا گیا۔ اور اگر کچھ بھی نہ ملا تو خواب، خواب میں دیکھا ہے ہم نے یہ کام، حکم ملا ہے ہمیں کہ یہ کام کرو، تو یعنی اگر ہمارے اقدامات کی تائید کہیں سے بھی نہیں ہوئی تو خواب کا سہارا لیتے ہیں، ہم نے نیند میں سوئے ہوئے دیکھا ہے کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ یہ کام کرو، لیکن کسی طریقے سے بھی اس کو جائز قرار دینا ہے ہم نے ضرور۔ ہم غور کریں، نظر ثانی کریں کہ ہم کس مذہب پر چل رہے ہیں، کس دین پر چل رہے ہیں عملاً، وہ مذہب جس کو ہم نے خود تھیورائز کیا ہے، آیا وہ درود پڑھیے محمد علیہ وسلم، مل کے بلند آواز سے درود پڑھیے محمد علیہ وسلم، جو راستہ ہم نے ڈھونڈا ہوا ہے، جس پر چل رہے ہیں، جس پر کاربند ہیں، یہ وہ راستہ ہے جو پہلے ہم نے راستہ اپنایا پھر گئے ہم اس کے جواز کے پیچھے، یا پہلے ہم نے دین سے پوچھا، پہلے ہم نے دلیل سے پوچھا، پہلے ہم نے مذہب سے پوچھا کہ یہ راستہ جس پر میں چلنا چاہتا ہوں یہ درست راستہ ہے یا نادرست راستہ ہے۔ عادت ہے انسان کی کہ اپنی مرضی کا کام کر کے پھر اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈنے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہ کہا ہے کہ ہر ایک اپنے نفس سے بخوبی آگاہ ہے، ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے نفس سے سب سے زیادہ آگاہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ قبول نہیں کرتا، اپنی کمزوری کو قبول نہیں کرتا، اپنی گمراہی کو قبول نہیں کرتا، اپنی غلطی کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایک ہتھیار ہے، ولو القا معذیرہ، عذر ڈھونڈتا ہے، بہانے گھڑتا ہے، دلیلیں گھڑتا ہے اور اپنے کام کو درست ثابت کر کے چھوڑتا ہے۔ ایک بزرگوار کے مطابق انہوں نے آزرائے شوخی و مزاح یہ جملہ کہا، اپنے علماء میں سے ہیں خود وہ، کہا کہ وہ کہتے تھے عالم اور غیر عالم میں یہی فرق ہے، عالم اس کو کہتے ہیں جو غلط کام کر کے پھر اس کو صحیح ثابت کر سکے کہ میں نے درست کیا ہے یہ، اور قانع کر لے سب کو کہ میں نے ٹھیک کیا ہے یہ، اور غیر عالم اس کو کہتے ہیں جو غلط کر کے اس کو صحیح ثابت نہ کر سکے، اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں۔ اور بعض ہیں ایسے، انہی میں سے ایک بہت بڑی شخصیت صدر اسلام کی، آج کی شخصیات کا نام نہیں لیتا، ڈر لگتا ہے ان سے، لیکن صدر اسلام کی مردہ شخصیات کا حوالہ دیتا ہوں کہ ظاہر ہے ان سے اتنا خوف نہیں آتا مردہ یزیدوں کو برا بھلا کہنے کے۔ مغیرہ ایک بہت ہی نمایاں شخصیت اور بڑی اثر شخصیت صدر اسلام میں, جس نے خلافت راشدہ کے پورے زمانے میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے. اس شخص نے خلفاء, بعض خلفاء کے مشاور و مشیر بھی رہے ہیں اور بڑے اہم اقدامات میں انہوں نے رول ادا کیا ہے اپنا. امیر المومنین سے نہیں بنتی تھی ان کی, پہلے بھی نہیں بنتی تھی اور جب خلافت حضرت نے سنبھالی اس وقت بھی زیادہ نہیں بنتی تھی. ایک دن عمار یاسر, جناب عمار یاسر, ان کی گفتگو ہوئی, مناظرہ ہوا کسی بات پہ, تو تکار ہو گئی مغیرہ کے ساتھ, چونکہ مغیرہ نظریات کے لحاظ سے عمار یاسر کے تفکر سے ہٹ کر سوچتے تھے, کسی اور مکتب سے تعلق تھا ان کا سوچ سے. عمار یاسر وہ امیر المومنین سے وابستہ تھے, مکتب ولایت سے وابستہ تھے, لہذا آپس میں ان میں ٹھن گئی کسی مسئلے پر اور عمار یاسر نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا. امیر المومنین کو جب پتہ چلا کہ ان دونوں میں آپس میں گفتگو ہوئی ہے تو عمار کو بلا کر حضرت نے نصیحت کی اور کہا کہ دع ہو یا عمار, چھوڑو اس کو, مغیرہ کے ساتھ نہیں الجھا کرو. کیوں نہیں الجھا کرو؟ کیونکہ مغیرہ بہت دانا شخصیت, عالم فاضل اور پڑھا لکھا انسان, اس زمانے میں آغاز اسلام میں ہی ان چند نمایاں لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بہت سارے علوم اس وقت پڑھ لیے تھے. لہذا کہا کہ آپ اس کے ساتھ مت الجھو, اس شخص کے ساتھ, کہ اس نے دین اپنے گناہوں کی توجیہ اور پردہ پوشی کے لیے پڑھا ہے, اس نے اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کے لیے اس نے دین پڑھا ہے. یہ کردار بہت ہیں. اب میں نے اگر ایک مغیرہ کا نام لیا تو اس کے معنی یہ نہیں کہ آج مغیرہ موجود نہیں ہے, آج یہ کام نہیں ہو رہا ہے, ہوتا رہا ہے, تاریخ بھر میں ہوتا رہا ہے, اور جو جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے زیادہ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اسی طرح مصلحت پسندی اور مصلحت کوشی, یعنی اپنے مفادات کی خاطر, اپنی منفعت کی خاطر, اپنی ذات کی خاطر حقیقت سے چشم پوشی کرنا, اس کو بعضوں نے روش کے طور پر اپنایا, ایک وسیلہ اپنے لیے اختیار کیا, ایک راستے کے طور پر اسے اپنایا, لیکن بعد میں ضرورت پڑی کہ اسے باقاعدہ ہم مقدس مذہب بنائے. ہم مذہب مقدس ہوتا ہے, مذہب کی ساری دنیا مقدسات کی دنیا ہے, کوئی چیز نامقدس نہیں ہوتی مذہب کے اندر. اس لیے سیکولرزم کی بنیاد یہیں سے پڑی, انہوں نے کہا دین الگ کرو, دنیا الگ کرو. سیکول یعنی نامقدسات, نامقدس کو لاطینی زبان میں سیکول کہتے ہیں, اور اسی نامقدسات سے مکتب بنا, یعنی دنیا, چونکہ نامقدسات کی دنیا ہے, مقدس چیزیں نہیں ہیں, ان کو الگ کرو. مذہب کی دنیا مقدسات کی دنیا ہے. ظاہر ہے جس چیز پر مذہب کا رنگ چڑھا دیا جائے وہ بھی مقدس ہو جاتی ہے, اور جب ایک دفعہ اس کے اوپر ملمکاری تقدس کی چڑھا دی جائے اور اس کو قلعی کر دی جائے تقدس کی, پھر کسی کی جرت نہیں ہے اس کو چھیڑ سکے, اسے بات کر سکے. چونکہ مقدسات کی دنیا میں جو پیروان ہیں اس مذہب کے اور جنہوں نے خود سے تقدس کسی کو دے دیا ہے, وہ ہرگز اپنے بنائے ہوئے مقدس کے تقدیس کو پائیوال ہوتا ہوا نہیں دے سکتے, اگرچہ خدا کے مقدسات بے شک ان کے سامنے پائیوال ہو جائے, لیکن اپنا بنائے ہوئے مقدس کوئی پائیوال نہیں ہونا چاہیے, انہیں سخت عزیز ہے چونکہ محنت کی ہوتی ہے انہوں نے اس کے اوپر. مثلا فرض کر لیں کہ میں نے کوئی چیز بنائی اور اس کو مقدس بنا دیا آپ کے سامنے, میرے سامنے وہ چیز بھی موجود ہے جسے اللہ نے مقدس بنایا ہے. آپ اللہ کی بنائی ہوئی مقدس چیز کو خراب کریں میں نہیں بولوں گا, لیکن جس کو میں نے مقدس بنایا ہے اس کی طرف آپ کو رخ نہیں کرنے دوں گا, وہاں جان کی بازی لگا دوں گا. میں سید الشہداء نے خطبہ منا میں ان شخصیات کو اور علماء اسلام کو یہی کہا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے خدا کی حدود پائمال ہوتی ہیں, تم زمین سر پہ اٹھا لیتے ہو, لیکن اگر تمہارے آبا کی کوئی رسم توڑ دے تم, تمہارے سامنے اللہ کی حدود پائمال ہوتی ہیں, بولتے نہیں ہو تم, لیکن تمہارے سامنے اگر تمہارے آبا کی کوئی رسم توڑ دے تم زمین آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو, غل غبارہ شور مچاتے ہو, فریادیں کرنا شروع کر دیتے ہو تم. اس لیے کہ انسان نے جس چیز پہ محنت کی ہو اس کی قدر بھی جانتا ہے, دین پہ ہم نے محنت نہیں کی ہے, لہذا پائمال ہوتا ہے تو ہوتا رہے. اللہ نے بنایا ہے انبیاء بچایا کر, ہمارا کام اس کو بچانا نہیں ہے. اگر قرآن پائمال ہوتا ہے تو ہوتا رہے جنتری پائمال نہ ہو. چونکہ اس پہ ہم نے محنت کی ہے اور اس پہ انبیاء نے محنت کی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہم محنت کرتے ہیں. پنجاب میں مجلس ہو رہی تھی, ذاکر نے بڑی مجلس پڑھی اور ایک روایت پڑھی تاریخ کی اور کہا کہ یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے, اس سے آگے میں غریب کی اپنی محنت ہے. اور جہاں تاریخ نے لکھا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے, لیکن غریب نے جو خود محنت کی ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس کے لیے کہ اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے. اور غریبوں نے بہت محنت کی ہے بہت سارے شعبوں کے اندر, اور محنت کر کے بہت کچھ بنا کے ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے. عزیزان, مصلحت پسندی و مصلحت کوشی کو بھی باقاعدہ دین کا درجہ دے دیا گیا ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ منابع گھڑے گئے, تلاش کیے گئے, اسے قرآن سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی, اسے سنت سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی, اسے ہر چیز سے. جس طرح سے لا تعلقی و غیر جانبداری یہ بھی ایک مذہب بن گیا ہے, مقدس مذہب, اور اس مذہب کے پیروکار قدیس ہیں, معاشرے کے سب سے بہترین انسان انہیں کو کہا جاتا ہے کہ جن کو کسی چیز سے کوئی سروکار نہ ہو, جن کو رسول اللہ کہتے ہیں تمہارا میرے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اتفاقاً ہم امامت کے لیے انہیں کو چنتے ہیں اپنے لیے کہ تم ہماری امامت کے لیے موضوع ہو, چونکہ تمہیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے. جو اچھے کو اچھا نہیں کہتے, برے کو برا نہیں کہتے, ہماری نمازیں انہیں کے پیچھے درسپیکٹ ثابت ہوتی ہیں. لیکن خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا لا تعلق اور غیر جانبدار من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم, جو انسان دن شروع کرے اپنا اور دن اختتام ہو جائے اور اس دن وہ مسلمین کے لیے کوئی قدم نہ اٹھائے, اس شخص کا میرے دین سے کوئی تعلق, میرے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہماری نظروں میں بہترین مسلمان یہ ہے. سالس اسی کو بناتے ہیں, فیصلہ اسی سے کرواتے ہیں, چونکہ یہ جب فیصلے کرتا ہے تو غیر جانبداری سے کرتا ہے, نہ حق کی جانبداری کرتا ہے نہ باطل کی جانبداری کرتا ہے, صرف اپنا خیال رکھتا ہے. چونکہ اسے معلوم ہوتا ہے اگر اس کے حق میں بات کی یہ ناراض ہو جائے گا, اس سے کے حق میں بات کی یہ ناراض ہو جائے گا, اور وہ دونوں کو راضی رکھنا چاہتا ہے. اور جو مخلوق کو راضی رکھے خدا اس سے کبھی راضی نہیں ہوتا. عزیزان, خدا نے انبیاء کو بھیجا نہ مخلوق راضی کرنے کے لیے, بلکہ مخلوق کی خدمت کے لیے خالق کو راضی کرنے کے لیے بھیجا. وہ خطیب جو دربار شام میں یزید نے اس کو حکم دیا کہ چڑھو ممبر پہ چڑھ کر اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کا جواب دو, اس نے صدا کی یزید کی. درباری خطیب نے, سرکاری ملا نے صدا کی یزید کی. حضرت سید ساجدین اٹھ کر کھڑے ہوئے, یہ سنت سید ساجدین ہے. جن لوگوں کو شوق ہے سنت سید ساجدین پر عمل کرنے کا, وہ یہ ہے سنت. سنت سید ساجدین کیا تھی؟ وہی پر اٹھ کر کھڑے ہوئے, ایوہ الخاطب, اے درباری مولا, اے درباری خطیب, تو چپ ہو جا. فرمایا کہ تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا. تو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا. ایسے لوگوں کو ٹوکنا, ایسے درباریوں کو روکنا, یہ سنت سید سجاد ہے. پھر اس کے بعد آپ کو خود کڑیاں نہیں پہننی پڑے گی, آپ کو خود ہی بیڑیاں پہنا دی جائیں گی. اس کے بعد آپ کو پھر بیڑی پہن کے گھر میں نہیں بیٹھو گے, پھر بیڑی پہن کے جیل میں جاؤ گے, زندان میں جاؤ گے. اور وہ اچکڑیاں سید سجاد کی سنتیں جو پہنا کر انسان کو زندان میں لے جائیں. کیوں لے جائیں؟ چونکہ درباری خطیبوں اور یزیدی ملاؤں کو کبھی بھی دین کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دینی ہے. یہ سنت سید ساجدین ہے. واقعی بیڑیاں سنت سید ساجدین ہے, لیکن کچھ کرو تاکہ بیڑیاں پہنے آپ, کچھ کر کے بیڑیاں پہنو, کچھ کیے بغیر بیڑی نہ پہنو, کچھ کر کے بیڑیاں پہنو, تاکہ جب بیڑیاں پہنائے تو ساری دنیا کو بیڑیوں کے چھنکار سے پتہ چل جائے کوئی جا رہا ہے, کسی کا پیرو جا رہا ہے, معلوم ہو جائے کسی کا پیرو جا رہا ہے. سر جو نو کے سنا پہ ہو وہ سر خود بتا رہے ہیں انہوں نے کچھ کیا ہے, کچھ کر کے جا رہے ہیں. یہ سر جو نوکے سے نہ ہو اس سے نہ پیو، یہ ایسے نہیں کٹے، انہیں کسی وجہ سے کاٹا گیا ہے، خود یہ سر بتاتا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہے، خود یہ سر بتاتا ہے اپنی عظمت، اپنا سر بتاتا ہے کہ میں کیوں کٹا ہوں، کٹا ہوا سر یہ بتاتا ہے کہ جھکا نہیں ہے اس لیے کاٹ دیا گیا ہے، اگر یہ جھک جاتا کبھی بھی نوکے سنا پہ نہ چڑھتا. عزیزان، یہ قید و بند اور یہ صحبتیں اور یہ جیل و زندان، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہے. اور نار نمرود بتاتی ہے کہ اس بت شکن نے کچھ کیا ہے، اس نے کوئی حرکت انجام دی ہے، اس نے کسی کے بت توڑے ہیں، اگر بت نہ توڑے نار میں نہیں ڈالا جاتا، نار میں نہیں ڈالا جاتا، نار میں کودو، لیکن کسی نمرود کا بت قدا ویران کر کے پھر نار کے اندر کود جاؤ تو وہ نار تمہاری انتظار میں ہے، اور وہ نار خدا تمہارے لیے گلزار بنا دے گا. اس نار سے بچ کر اس وقت تم پیرو ابراہیم بن سکتے ہو. اس لیے آپ کو کعبہ بنایا گیا ہے. کعبہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ آپ وہاں پر طواف کریں اور ہر طواف کے بدلے میں آپ کو لاکھوں ہزاروں ہورے آپ کے نام کر دی جائیں، آپ کے عقد میں ڈال دی جائیں. نہ، آپ جاتے ہیں کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ساری دنیا کو یہ اعلان کرنے کے لیے کہ دنیا والوں دیکھو میں مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوا ہوں، یعنی میں قائم مقام ابراہیم ہوں. ابراہیم کون تھا؟ ابراہیم بت شکن تھا، اپنے زمانے کا بت شکن تھا، اور میں قائم مقام ابراہیم بنا ہوا ہوں. ورنہ حج کے اوپر جائے، چائنا کے تبرکات کے بورے باندھ کے یہاں لے آئے اور ثواب کے بنڈل باندھ کے یہاں لے آئے، لیکن مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر عمل ابراہیمی انجام دینا نہ سیکھے، اور اپنے گھر میں آ کر اپنے شہر میں کوئی بت نظر نہ آئے، وہ بت شکنی نہ کریں، تو یہ حج نہیں ہوتا، یہ فقط ایک تھکاوٹ تھی. جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تجھے کچھ نصیب نہیں ہوا ان چکروں سے جو تو کعبہ کے گرد لگا کر آ گیا ہے. درود پر یہ محمد و آل محمد پر. بعض ہے ایسے مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق کو ناراض کر لیتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں اپنے لیے دین، یعنی پہلے ایک راستہ کسی بھی سبب سے انتخاب کر لیتے ہیں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے حالات ان کو لے جاتے ہیں، خود شوق سے چلے جاتے ہیں. جیسے ابھی بہت سارے لوگ ہیں مغربی ممالک میں جا کر مقیم ہو گئے، نہیں کہ وہاں سے لوٹ آئیے بات سن کر وہیں رہیں، بعض ہوتے ہیں مجلس سنتے ہیں پھر اس کے بعد ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں سے آ جائیں، پھر وہ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم آ جائیں گے ہمیں نوکری دلاؤ ادھر، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہی رہیں گے، ہاں نہ آئیں. وہ مغربی ممالک میں چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد وہاں کے خاص سوسائٹی ہے، وہاں کے خاص حالات ہیں، وہاں ان کو ایک خاص قسم کے ماحول میں رہنا پڑتا ہے، وہ ماحول جو سخت ہوتا ہے ایک مومن کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد رجوع کرنا شروع کر دیتے ہیں، مختلف علماء سے مراجع کرام سے فتاوا لینا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کو ترتیب دے لیتے ہیں، اور ان میں سے ملا کے کہیں نہ کہیں سے جواز پیدا ہو جاتا ہے. حتیٰ بعض ایسے ہیں جو بہت واضح غلط کام کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، شراب فروشی کی دکان پہ ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور ایسی غلط جگہ پر ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا بھی جواز نکال لیتے ہیں کہ جی ہم پیتے تو نہیں ہیں، مالک بھی کوئی اور ہے، خریدنے والا بھی کوئی اور ہے، ہم تو بیچ میں ایک واسطے کا کام کرتے ہیں، خیر خدمت خلق کے طور پر ہم وہاں مدد کرتے ہیں مثلا ان لوگوں کی، خب ہمارا تو نہیں ہے، نہ پیسہ ہماری جیب میں جاتا ہے، نہ شراب ہمارے پیٹ میں جاتی ہے، بالآخر خود ہی فقی بن جاتے ہیں. وہاں جا کر ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خود اجتہاد شروع کر دیتے ہیں، مجتہد بن جاتے ہیں. اور اس طرح کے کام نہ، یہ کہ مشرق والے یہ کام نہیں کرتے، مغرب والوں سے زیادہ مشرق والے یہاں پر اپنے لیے دین گڑھتے اور دین بناتے ہیں. لیکن ان سب میں ایک خطرناک مذہب جو گھڑ لیا گیا ہے، بنا لیا گیا اور بے دردی کے ساتھ بنایا گیا، مذہب مصلحت پسندی و مصلحت کوشی، مصلحت پرستی، یعنی حق سے چشم پوشی کرنا اور یہ کہنا کہ ابھی حالات نہیں ہیں، اس وقت حالات ان کاموں کی اجازت نہیں دیتے، ابھی ان باتوں کا وقت نہیں آیا. آپ تاریخ پڑھیے، تاریخ کے طلبہ اگر ہیں تو گواہی دیں گے، آپ بھی مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، اس زمانے سے شروع کریں آپ، ریورس جائے آپ سابقہ صدیوں کی طرف اور اسلام کے آغاز میں جا پہنچے آپ، اور آپ پہنچ جائیں 61 ہجری میں، 60 ہجری میں پہنچ جائیں آپ، سید الشہداء علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور آ کر سید الشہداء کو بالکل انہی الفاظ میں یہ کہا کہ اس وقت حالات متناسب مناسب نہیں ہے، ابھی نہیں ہے حالات مناسب، آپ خاموش رہیے، آپ یا حج کریے، آپ یا مجاور بن جائیے، آپ یا عبادت میں مشغول رہیں، آپ اپنے بچے ان کی تربیت کریں، اس وقت سب سے بڑا فریضہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ ایک مولانا یہ مغربی ملک کے اندر ہیں، انہیں کسی نے کہا کہ بھئی آپ مومنین کو وقت نہیں دیتے ہو اور تبلیغ نہیں کرتے اور سارا وقت آپ گھر میں دیتے ہو، تو انہوں نے ایک اور مولانا کا نام لیا جو مدرسہ چلاتے تھے، کہا کہ ان سے تو میں زیادہ کام کر رہا ہوں۔ کہا کیسے؟ وہ تو فعال ہیں، وہ تو مدرسہ بنایا ہوا ہے، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے مدرسے میں 8 طالب علم ہیں، میرے 12 بچے ہیں، وہ 8 کی تربیت میں مشغول ہے، میں 12 کی تربیت میں مشغول ہوں۔ دیکھیں کیسے گھڑتا ہے، انسان تسلی دیتا ہے اپنے آپ کو، کہا کہ میری فعالیت ان سے زیادہ۔ آخر 12 پیدا کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اور پیدا کر کے ان کو پالنا یہ جہاد فوق ہے، جہاد ہے۔ بس یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ ایک صاحب نے اسی طرح کی توجیہ کی، ان سے عرض کیا کہ اگر یہ جہاد ہے اتنی کثیر تعداد میں پیدا کرنا، پھر انہیں پالنا، پھر انہیں بیانا، پھر انہیں اپنے اپنے گھروں تک پہنچانا، چونکہ والدین اسی وقت کمر سیدھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب ہماری ساری ذمہ داریاں ادا ہو گئی، سر فرو ہو گئے، کہ جب بیٹی بیٹیاں سارے بیاہ دیتے ہیں اور بہت آماد سارے گھر آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آرام سے سکھ سے چین سے سوتے ہیں، کہتے ہیں جی ساری ذمہ داریاں الحمدللہ ادا ہو گئی، سر فرو ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ جو زندگی میں ایک دفعہ آپ ایک درجن بچے پیدا کر کے سرخرو ہوتے ہیں، مرغی کئی دفعہ سرخرو ہوتی ہے، کئی درجن پیدا کرتی ہے اور پال کے پھر انہیں چوزے بنا کے لوگوں کے خوراک بنا کے پھر نئے آغاز سے شروع کر دیے پھر دوبارہ، اور کئی دفعہ سرخرو ہوتی ہے۔ یہ کام کر کے آپ اپنے آپ کو سرخرو سمجھتے ہو؟ ہر کام کر کے ہم اس کی توجہ ہے، ہمارے پاس جواز کے لیے راستہ کھلا ہے، کہیں نہ کہیں سے دلیل مل جاتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ بے رحمی کے ساتھ جس مذہب کے لیے دلیل تراشی گئی اور جس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی گئی، میں جو بے رحمی کہہ رہا ہوں واقعا بے رحمی ہوئی ہے، جس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوئی، جیسے آج کل کرتے ہیں لوگ، اگر کسی کا کوئی مریض ہے پاکستان، جیسا میں نے خبروں میں پڑھا، واللہ عالم اب ایسے ہے یا نہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کہ اس وقت پہلا یا دوسرے نمبر پر ہے انسانی اعضاء کے فروخت کے لحاظ سے، سمگلنگ کے لحاظ سے پہلے یا دوسرے نمبر پر یہ ملک ہے جہاں مردوں کے اور زندوں کے اور سب کے اعضاء بیچتے بھی ہیں خود لوگ، اور نہ بھی بیچیں تو بھی ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کے اعضاء نکال لیے جاتے ہیں، یا کم از کم فالتو اعضاء نکال لیے جاتے ہیں اور فروخت ہوتے ہیں۔ خوب اگر ایک انسان سرمایہ دار کوئی بڑا مر رہا ہے، ایک جوان جس کے اعضاء سارے سالم ہیں، اس جوان کے اعضاء کاٹ کے اگر اس بوڑھے کو لگا دے سرمایہ دار کو، چونکہ اس کے پاس پیسے ہیں، آیا یہ بے رحمی ہے یا نہیں کہ آپ نے ایک کھوسٹ کو نجات دلانے کے لیے ایک جوان جس کو 50 سال 60 سال زندہ رہنا تھا اس کو نابود کر دیا، ناکارا کر دیا، ایک ناکارا کو کارآمد بنانے کے لیے؟ یہ جو ابھی 90 سال کی عمر میں اگر نہ عزم لگے اس کو تو کیا ہے، 2 سال بعد ویسے ہی جانا ہے اس کو۔ اس کی خاطر ایک جوان کو ناکارا بنا دیا، ایک بچے کو ناکارا بنا دیا، ایک ایسے انسان کو جس کا مستقبل ہے، اس کی غربت سے فائدہ اٹھا کر، اس کے فقر سے فائدہ اٹھا کر، اس کی مجبوری اور ضرورتوں سے فائدہ اٹھا کر، یہ بے رحمی ہے یا نہیں ہے؟ یہ انسانیت کشی ہے، یہ ظلم ہے بشریت کے اوپر۔ اور جو اطباء اور ڈاکٹر اس ظلم میں شریک ہیں وہ بھی برابر کے جنایتکار ہیں، ہرگز یہ کام نہ کریں۔ اگر کوئی آدمی اپنے فقر کی وجہ سے مجبور ہو کر آ کر اپنے اعضاء بیچ رہا ہے، آپ بلاخر اتنی این جی اوز ہیں، اتنے اہل خیر ہیں، اتنے پیسے والے لوگ ہیں، اتنے ثواب حاصل کرنے والے کام کرتے ہیں، اس کی مجبوری پوری کر دو تاکہ اپنا عضو نہ بیچے، فروخت نہ کرے، وہ 2 ٹائم کی روٹی کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے اعضاء نہ بیچے، فروخت نہ کرے۔ یہی کام عیناً ہوا مذہب کے اندر، دین کے اندر۔ مصلحت پسندوں نے بہت بےدردی کی، عزیزان توجہ فرمائیں، ایک مصلحت پسند انسان یعنی بزدل، یعنی ڈرپوک، یعنی نالائق, جو کچھ کرنا نہیں چاہتا, یعنی سست, ایک سست عنصر اپنا چہرہ بچانے کے لیے, اپنی شخصیت بنانے کے لیے اور اپنے کام کو جائز ثابت کرنے کے لیے, ایک سست آدمی کس کی قربانی لیتا ہے, کس کو نابود کرتا ہے, کس کو تکا پارا کرتا ہے, کس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے, نہ کسی معمولی کے, نہ کسی عام جوان کے, نہ کسی لڑکے یا لڑکے کے, بلکہ اپنی سستی پر پردہ ڈالنے کے لیے, اپنی مصلحت کوشی و مصلحت اندیشی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اور جائز ثابت کرنے کے لیے دامن عصمت کو داغدار کرتا ہے جا کر, معصوم سے استفادہ کرتا ہے جا کر, اور بے رحمی کے ساتھ اس کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ میں جو اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہوں, میں جو اپنے غلط کام کو صحیح رنگ دینا چاہتا ہوں, اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے, اس کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے. اگر دین کی بنیاد نابود ہوتی ہے تو ہو جائے, اگر دین کی اساس نابود ہوتی ہے تو ہو جائے, اگر معصوم کا دامن معاذ اللہ داغدار ہوتا ہے تو ہو جائے, معصوم کی سیرت پر اگر حرف آتا ہے تو آ جائے, لیکن یہ سست عنصر یہ بچ جائے کسی طریقے سے, اس کو لوگ نہ کہیں کہ یہ غلط آدمی ہے, یہ بہترین دیندار رہے, یہ پہلا مسلمان بن کر رہے, یہ مجاہدین کے صف میں بنا رہے, شامل رہے, کھڑا رہے. آ کر استفادہ کرتا ہے معصومین سے, کیا استفادہ کرتا ہے, کہے گا کہ خوب یہ چپ رہنا, خاموش رہنا, اور یہ کہنا کہ ابھی وقت مناسب نہیں آیا, خوب یہ میں نے تو نہیں کیا پہلی دفعہ, بزرگوں نے کیا, یہ عین سیرت معصومین ہے. مگر آپ نے نہیں دیکھا کہ تھوڑے سے حالات خراب ہوئے, امام حسن علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے اقتدار طبق میں رکھ کر جا کر اس طاغوت کے سامنے پیش کر دیا, سمجھوتا کر لیا اور چپ کر کے آ کے گھر بیٹھ گئے اور عافیت کی زندگی بسر کرنے لگے. تو سیرت حسنی کس چیز کا نام ہوا, سیرت حسنی یعنی سکوت, یعنی خاموشی, یعنی طاغوت کے ساتھ سن و سمجھوتا اور عافیت و آرام کی زندگی بسر کرنا, تاکہ اپنے کام کے اوپر پردہ ڈال سکے. اب اس میں ذرا غور فرمائیے, ہوا کیا, ہم بڑی سادگی سے سن لیتے ہیں یہ باتیں, بڑی سادگی سے سن کے غور نہیں کرتے, فکر نہیں کرتے کہ اس نے کیا کیا ہے. اس نے در حقیقت ایک معصوم کی توہین کی ہے, ایک معصوم کی تحقیر کی ہے, اس نے ایک معصوم کی ذات پر اس نے انگوش نمائی کی ہے, اس نے داغدار کیا ہے دامن عصمت کو, یعنی اس نے یہ تاثر دیا ہے. یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں ویسے بنوں جیسے امام حسن تھے, کہہ یہ رہا ہے کہ میں جیسا ہوں ایسے ہی امام حسن, یعنی جیسے میں کر رہا ہوں انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. اب آپ تو ڈر گئے, کہتے وہ بھی ڈر گئے, اس کے معنی یہ کہ وہ بھی ڈر گئے, آپ تو نالائکی کی وجہ سے کر رہے ہیں, باز اللہ تو یہ نالائکی ادھر بھی نسبت دیں گے آپ. یہ کہہ جاتا ہے, ہم غور نہیں کرتے. کبھی کہیں گے امیر المومنین بھی تو چپ رہے 25 سال, خوب اگر امیر المومنین کے سکوت کو آپ جائز قرار دیتے ہو تو میرا سکوت بھی برداشت کرو, میری خاموشی کی بھی کوئی وجہ نکالو, کہ جب وہ خاموش رہے تو درست ہے, میں خاموش رہوں تو درست نہیں ہے. دیکھا دلیل مذہب بنا لیا, مصلحت اندیشی نہ, معاف کرنا, مصلحت پسندی و مصلحت کوشی اور مصلحت پرستی, یعنی منفعت کے اوپر حقیقت کو قربان کرنے کا مذہب بن گیا, اور اس مذہب کے لیے دلیل بھی لے آیا, اور دلیل بھی معصوم کی سیرت سے لے آیا, معصوم کے عمل سے لے آیا. اپنے کام کے لیے تو اس نے پردہ بنا لیا, لیکن معصوم کی ذات کے اوپر اس نے دبا لگانے کی کوشش کی ہے. آیا امام حسن علیہ السلام کا مذہب و مسلک و سیرت مسلک پسندی تھی, کہ سید الشہداء علیہ السلام کا مسلک جہاد و مبارزہ اور اہل اقدام, وہ ہرگز مسلک پسند نہیں تھے, لیکن امام حسن علیہ السلام مسلک پسند تھے؟ کیا یہ فرق تھا ان دونوں کے اندر؟ یا امیر المومنین کا سکوت 25 سال کا وہ مسلک پسندی کا سلوک تھا, سکوت تھا وہ خاموشی تھی؟ میں آج ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں, وقت نہیں ہے اتنا, مختصر اشارہ کرتا ہوں فقط. کیا ماجرا گزرا, امام حسن علیہ السلام بہت مظلوم امام ہے, زندگی میں مظلومانہ, شہادت پہ مظلومانہ اور بعد از شہادت بھی مظلومیت ہی مظلومیت ہے. اور اتفاقاً امام حسن علیہ السلام پر جتنا ظلم اپنوں نے کیا ہے اتنا دوسروں نے نہیں کیا. امام حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دی؟ اپنی زوجہ نے. اپنی زوجہ نے. امام حسن علیہ السلام کے ساتھ خیانت کس نے کی؟ اپنے چچا زاد بھائی نے, عبید اللہ ابن عباس. کل تذکرہ کیا نا, یہیں پہ کیا تھا تذکرہ جی, یہیں پہ کیا تھا نا, میرے ذہن میں نہیں. عبید اللہ ابن عباس نے, عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی نے, جو امام حسن علیہ السلام کی فوج کا سپہ سالار تھا. امام حسن علیہ السلام کہ اوپر جنگ کے دوران خیمے میں حملہ کس نے کیا؟ اپنی سپاہ نے, اپنی فوج نے. خیمہ لوٹا کس نے؟ اپنی فوج نے. امام حسن کو جوار رسول میں دفن ہونے سے روکا کس نے؟ اپنے قریبیوں نے. امام حسن کے جنازے پہ تیر کس نے پھینکوائے؟ اپنے ہی کچھ قریب کے تھے. وہ مظلوم جس پر دشمن نے کم اور اپنوں نے زیادہ ستم کیا, وہ خیانتکار سپہ سالار تھا جو زر و زن کے وعدے سے بہک گیا اور معاویہ سے جا ملا فوج سمیت, اور یہ زوجہ نابکار جسے معاویہ نے وعدہ دیا تھا. توجہ کریں, جعدہ کو معاویہ نے پیغام بھیجا, وعدہ دیا کہ اگر تو امام حسن کو زہر دے دے, شہید کر دے, تو اس کے بعد میں تجھے یزید ولیعہد ہوگا, میں خلیفہ بن جاؤں گا, یزید ولیعہد ہوگا اور میرے بعد یزید تخت نشین ہوگا, تو خاتون اول بن جائے گی, تو خلیفہ مسلمین کی بیوی بن جائے گی. اس وعدے پر اس نے یہ کام کیا. جب زہر دے چکی اور امام حسن علیہ السلام کو شہید کر چکی, اس نے پیغام بھیجا معاویہ کو کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے, اپنا عہد پورا کر دیا, اب تو اپنا عہد پورا کر. اس نے کیا جواب دیا کہ جو خاتون, جو عورت معاویہ کے کہنے پر امام حسن جیسی شخصیت کو زہر دے سکتی ہے وہ کبھی بھی قابل اعتماد نہیں ہے, وہ کبھی بھی قابل اعتماد نہیں. کہ وہ یزید کو بے درجہ اولا زہر دے سکتی ہے. امام حسن کا مسلک سکوت نہیں تھا عزیزان, کسی امام کا مذہب سکوت نہیں تھا, کسی امام کا مسلک و طریقہ مسلک پسندی نہیں تھا. مسلک اندیشی تھی, مسلک اندیشی یہی نہیں دین ہے, دور اندیشی یہی نہیں دین ہے, لیکن مسلک پسندی کہ جان بچانے کی خاطر حق سے چشم پوشی کر لیں, اپنے مفاد کی خاطر حقیقت کی طرف آنکھ بند کر لیں. یہ موضوع مفصل بیان ہو چکا ہے, ممکن ہے اس کی سیریز آپ تک پہنچ جائے, معلوم موجود ہوں, معلوم نہیں مجھے, میں صرف اشارہ کرتا ہوں اس اصل مطلب کی طرف, روح مطلب کی طرف, تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. امام حسن علیہ السلام نے کیوں صلح کی؟ مسئلہ پسندی کی وجہ سے نہ, یہ جنگ, یہ صلح امام حسن علیہ السلام پر ٹھوسی ہوئی تھی, یہ ٹھوسی ہوئی تھی, انتخابی و اختیاری صلح نہیں تھی, ٹھوسی گئی امام پر. لیکن نہ دشمن نے ٹھوسی, امیر شام نے نہیں ٹھوسی, بلکہ اپنی سپاہ اور اپنے ہی ارد گرد جو لوگ تھے ان کی وجہ سے یہ صلح ٹھوسی گئی امام حسن علیہ السلام پر. امام علیہ السلام جنگ کے لیے نکلے, جہاد کے لیے نکلے تابوت کے خلاف, اور امیر المومنین کے عہد میں جو مرحلہ و مقصد ادھورا رہ گیا تھا اس کی تکمیل کے لیے نکلے. امام نے اپنے خطبوں میں اہل کوفہ کو یہی فرمایا کہ امیر المومنین کے شہادت کی وجہ سے جو مرحلہ و راستہ ادھورا رہ گیا ہے اس کو تکمیل تک پہنچانا ہے. لشکر اکٹھا کیا, وہ لشکر اکٹھا کر کے اس کا سپہ سالار عبید اللہ ابن عباس کو بنایا, اور یہ وہ فوج کے بڑے حصے کے ساتھ یہ بک گیا. اس کے بعد باقی مردہ فوج کے اندر شام کے جاسوس آئے, این جی اوز آئیں, انہوں نے خوب پیسے کی ریل پیل کی. پہلے ہی تھکے ہوئے لوگ, خستہ لوگ, ایک تجزیہ اس زمانے کا شہید باقر الصدر رضوان اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو سپاہ و فوج و قوم تھی اس کا انہوں نے تجزیہ کیا کہ یہ کیسے لوگ تھے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تھکے ہوئے خستہ لوگ اور جن کے اندر کوئی محرک نہیں تھا کام کرنے کا یا لڑنے کا, آسائش پسند, آرام طلب, بیزار, اور قوت ارادی جن کے اندر نام کی کوئی چیز نہیں تھی, عزم نہیں تھا ان کے اندر. ایسی ایک سپاہ امام حسن علیہ السلام کو ملی جس کے ذریعے سے طاغوت سے مبارزے کے لیے نکلے. جب فوج کا بڑا حصہ بک گیا سپہ سالار سمیت زر و زر کے بدلے میں, باقی حصے نے شامی جاسوسوں کی تبلیغات کے اثر میں آ کر امام حسن علیہ السلام کے خیمے کا محاصرہ کیا اور نعرے لگاتے رہے صبح و شام کے صلح کریں. جس طرح جنگ صفین میں امیر المومنین ہی کے سپاہ کا ایک حصہ, یعنی دو سے وہ ٹو تھرڈ امیر المومنین کی فوج اس دھوکے میں آ گئی جب قرآن نیزوں پہ اٹھائے گئے. زمانے میں جنگ صفین میں ایک فریب دیا گیا اس فوج کو, اس سپاہ کو, اور یہ کیا کہے امتحان تھا ائمہ کا, امیر المومنین کا و اولاد امیر المومنین کا, کہ پیروان ائمہ کے اندر یہ صفت ہمیشہ رہی ہے دھوکہ جلدی کھا جاتے ہیں اور دھوکہ کھانے کو اپنے لیے بڑا شرف بھی سمجھتے ہیں. بعض گنتے بھی ہیں کہ ہم نے روزانہ 10 دھوکے کھاتے ہیں, یہ بھی فراڈ کرتا ہے, یہ بھی فراڈ کرتا ہے, یہ بھی فراڈ کرتا ہے, اور اسے سمجھتے ہیں کہ جنت سے چلے جائیں گے, اتنے دھوکے کھا کھا کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. نہ آغا, ہمارا دین اجازت نہیں دیتا نہ دھوکہ دینا ہے نہ دھوکے میں آنا. دھوکہ دینا بھی جرم ہے, دھوکے میں آنا بھی جرم ہے. کیوں دھوکے میں آتے ہو؟ یہ آسانی سے دھوکے میں آ گئے. امیر المومنین چیختے رہے, پکارتے رہے کہ یہ دھوکہ ہے, لیکن انہوں نے نہیں سنی. دو سوم فوج, دو تہائی فوج الگ ہو گئی, بلکہ امیر المومنین کے خلاف تلواریں نکال دی, اور ان میں سے اکثر خوارج بن گئے, وہ تھوڑے سے واپس امیر المومنین کی طرف لوٹ کر آئے. یہ باقی ماندار اب امام حسن علیہ السلام کے اختیار میں تھے, تھکے ہوئے خستہ جن کے اندر کوئی محرک موجود نہیں ہے, کچھ کرنے کا ارادی قوت نہیں ہے ان کے اندر. شہید صدر رضوان اللہ علیہ کے تجزیے کے مطابق بحران ارادی کا شکار, بحران عزم کا شکار تھے. یہ دباؤ ڈالا انہوں نے, شور مچایا, امام علیہ السلام کے خیمے کا محاصرہ کیا, باقاعدہ امام علیہ السلام پہ نیزہ مارا, لیکن وہ نیزہ امام کی ران پہ جا کر لگا, زخمی ہو گئے امام. پھر اس کے بعد امام کے خیمے کو لوٹ لیا. امام علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ شامیوں کے جاسوسوں نے اپنا نیٹ ورک مضبوط کر دیا ہے امام کے گرد, یہ بکاؤ مال جلدی بک گیا. اس سے پسالار ادھر بک گیا, جو رہ گئے ان کے اندر کچھ ایسے تھے جن کو معموریت سونپی گئی کہ امام حسن علیہ السلام کو یہیں پر شہید کر دیا جائے. کیوں امام وہاں شہید نہیں ہوئے, کیوں صلح کی؟ عزیزان, اس کی طرف توجہ فرمائیے. امام علیہ السلام نے وہاں پسند نہیں کیا شہید ہونا, اس لیے پسند نہیں کیا کہ اگر وہاں پر شہید ہو جاتے تو جس طرح پہلے خلیفہ سیوم کا قتل امت مسلمہ کے اندر ایک فتنہ بن گیا، قاتل خونخواہ بن بیٹھا، خون بہا طلب کرنے والا بن بیٹھا۔ امیر المومنین نے جو بلاغہ میں فرمایا کہ خلیفہ سیوم کو مارنے والے امیر المومنین سے مطالبہ کر رہے ہیں خون بہا کا، جنہوں نے خود قتل کیا تھا۔ اس طرح کی موت یا اس طرح کا قتل شہادت نہیں بنتا کہ جہاں پر معلوم ہی نہ ہو یہ کام کیا کس نے ہے۔ یہ چالاکی تھی امیر شام کی کہ ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ امام حسن علیہ السلام اپنی فوج کے ہاتھوں شہید ہو جائے، اور پھر معاویہ جس طرح خلیفہ سیوم کا خونخوار اور خون بہا طلب کرنے والا بن بیٹھا، پھر وارث امام حسن بھی بن جاتا اور کہتا کہ میں خلیفہ پنجم کا مسئلہ، میں خون بہا طلب کرنے والا، خود قاتل جس نے یہ کام کروایا تھا۔ اس لیے امام حسن علیہ السلام نے وہاں پر شہید ہونا پسند نہیں کیا، چونکہ شہادت ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ شہید امام اس وقت ہوتا ہے کہ جب امام کی شہادت سے امام کی مظلومیت بھی معلوم ہو جائے، حق کی تقویت بھی ہو جائے، اور ظالم کے چہرے سے نقاب بھی اتر جائے۔ وہ آستین معلوم ہو جس کے اوپر یہ خون پر خون پڑا ہوا ہے، تاکہ اس کو پوچھا جا سکے۔ میں ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، یہاں میسر نہیں تھی، میں لے کے آتا اور متن سے اس کا متن آپ کی خدمت میں پڑھتا، لیکن حوالہ دیتا ہوں، آپ رجوع کر لیجئے، وہ ہونی چاہیے سب کے گھروں میں، اردو میں ترجمہ بھی اس کا موجود ہے۔ کتاب الاحتجاج، الاحتجاج، یہ امین الاسلام تبرسی کی کتاب ہے، مرحوم تبرسی، ان کی کتاب کا نام ہے الاحتجاج، معتبر کتب میں سے ہے۔ اس کے اندر ائمہ اطہار کے مناظرے، معصومین کے وہ آل رسول کے احتجاجات ہیں۔ احتجاجات یعنی وہ گفتگو اور خطبے جو کسی کے سامنے، کسی ظالم کے سامنے، کسی مخالف کے سامنے، کسی ستمکار کے سامنے ائمہ علیہ السلام نے پیش کیے ہیں، ان کو اس بزرگوار عالم دین نے جمع کیا، اکٹھا کیا دو جلدوں میں، اور اس کا نام ہے الاحتجاج۔ اردو میں ترجمہ غالباً اس کا موجود ہے، اگر گھر میں نہیں ہے کسی سے لے کر ضرور پڑھیے گا اس کو۔ وہ حصہ خصوصاً جس میں احتجاج الامام الحسن علیہ السلام، احتجاج الامام المجتبی علیہ السلام، کہ امام حسن علیہ السلام کے احتجاجات، جو امام علیہ السلام کے خطبات یا وہ کلام جو کسی کی مذمت میں یا کسی کی رد میں امام علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، ان میں حضرت امام حسن علیہ السلام خود بیان فرما رہے کہ میں نے صلح کیوں کی ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ جو بیٹھ کر اپنے سکوت اور مصلحت پسندی کو مذہب حسنی کا نام دیتے ہیں، اور دامن پاک امام حسن پر داغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، سنیں ان کے بارے میں امام علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ میں صرف ایک اس میں سے حدیث پڑھتا ہوں، کئی حدیثیں ہیں اس میں۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا یہی جو میری پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ حدیثیں عموماً ہمیں نہیں سنائی جاتی، نہیں پڑھی پڑھی جاتی ہمارے سامنے، تاکہ ہمیں اپنی حقیقت سمجھ میں آئے ہم کیا کر رہے ہیں آج۔ فرمایا کہ یہ جو میری پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، میں نے دیکھا اس میدان میں ان کو دیکھا اور معاویہ کو دیکھا، معاویہ جو میرا دشمن تھا، میں نے ان دونوں کو تولا۔ کہ جو لفظ شیعہ امام نے استعمال کیا ہے، لفظ شیعہ امام علیہ السلام نے استعمال کیا ہے، کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتے ہیں، ہمارا شیعہ کہتے ہیں، ان کے اور معاویہ کے درمیان میں نے موازنہ کیا، ان کے عمل کو اور اس کے عمل کو میں نے دیکھا، وہ دشمن ہے، وہ طاغوت ہے۔ میرے سامنے دو راستے تھے۔ بہت مظلومیت ہے امام صلی اللہ علیہ السلام، تصور کر کے بھی انسان کا جگر پھٹتا ہے یہ باتیں۔ امام فرماتے ہیں میں نے موازنہ کیا، دو راستے تھے، یا میں اپنے آپ کو معاویہ کے سپورٹ کر دیتا، یا اپنے آپ کو ان کے سپورٹ کرتا۔ امام فرماتے ہیں یہ تھا، معاویہ دشمن تھا، میں معاویہ کا رقیب تھا، وہ میرا رقیب تھا، یہ میرے پیروکار تھے، ان کا ارادہ یہ تھا، یہ امام علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام، امام مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جو اپنے آپ کو میرا پیرو کہتے ہیں، ان کا ارادہ یہ تھا کہ مجھے پکڑیں، اسیر کریں، رسیوں میں باندھ کر مجھے فروخت کریں معاویہ کے سامنے، اور معاوضہ لیں میری اسارت کا، یہ ان کا منصوبہ تھا۔ میں نے جب دیکھا تو مجھے معاویہ ان سے بہتر لگا، معاویہ ان سے مجھے بہتر نظر آیا۔ وہ دشمن تھا، وہ بے رحم ہے، وہ طاغوت ہے، لیکن دشمن ہے۔ یہ تانے کے طور پر فرمایا امام نے، ایک مذمت و توبیخ کے طور پر فرمایا کہ ایک طرف دشمن اور ایک طرف مدعی پیروی، ایک طرف پیروی کا مدعی، لیکن دونوں کا طرز عمل دیکھے کیا ہے۔ طرز عمل وہی جو حواریوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بعض آئے یہود نقاب اوڑ کر عیسیٰ کے ساتھ، عیسیٰ نے جب اعلان مبارزہ کیا، عیسائی قرآنی کی بات کر رہا ہوں، عیسائی مسیحیت نہ، کرسچینٹی کا عیسیٰ نہ، کرسچینٹی کا عیسیٰ وہ حقیقی عیسیٰ نہیں ہے، قرآن کا عیسیٰ بہت مبارز، وہ مجاہد نبی جس نے صدا استغاثہ بلند کی، حال میں ناصر ینصرنا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو خدا کی راہ پر میری مدد کرے، میرا ساتھ دینے والا کون ہے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں انصار اللہ۔ پھر اس کے بعد شہادتیں اور قسمیں ہوئیں، اور پھر انہی میں سے یہود تھے نقاب پوش، چھپے ہوئے مومن بن کر حواریوں کے روپ میں عیسیٰ کے گرد جمع ہوئے اور عیسیٰ کو گھیر کر لے آئے، اس زمانے کے طاغوت کے خلاف، اس طاغوت کے مقابلے میں جو عیسیٰ کو بت پرست، جو عیسیٰ کو سزا دینا چاہتا تھا، جو عیسیٰ کو صلیب پہ لٹکانا چاہتا تھا، یہ آئے عیسیٰ کو فروخت کرنے کے لیے۔ کہ وہاں پر خداوند نے فرمایا کہ مکر خدا ان کے مکر پر غالب آ گیا، اللہ کا مکر ان کے مکر پر غالب آ گیا، اور وہ جو عیسیٰ کو گھیر کے لائے تھے اس طاغوت کے ہاتھ فروخت کرنے کے لیے، خدا نے اسی کو شبیہ عیسیٰ بنا دیا اور عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور وہ عیسیٰ کی جگہ صلیب پر لٹک گیا۔ یہ قرآن کا کہنا ہے۔ یہی حال امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ان حواریوں نے، فریبکاروں نے معاویہ کے ساتھ، یہ امام علیہ السلام کے الفاظ ہیں روایت احتجاج کے اندر، پڑھیے گا جا کر، میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں، اس میں اور بھی، اس سے بھی زیادہ ذرا تلختر لہجے کی روایات موجود ہیں خود امام حسن علیہ السلام کے زبان مبارک سے۔ امام فرماتے ہیں کہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے اسیر کرے، رسیوں میں باندھ کر مجھے جا کر امیر شام کے ہاتھ فروخت کرے۔ آیا وہ بہتر تھا کہ میں اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں اسیر ہو کر بک جاتا، یا یہ میرے لیے بہتر تھا کہ میں اس کے برابر اس کی حیثیت کا بیٹھ کر اس کے ساتھ صلح کرتا؟ تو اب معلوم ہوا کہ یہ صلح کس نے کروائی، یہ صلح معاویہ نے نہیں ٹھوسی، اور یہ صلح مسئلہ پسندی کی صلح نہیں تھی، بلکہ یہ صلح در حقیقت اپنوں کے جور و جفا کی صلح تھی، وہ جو متحد پہلے تھے ان کی صلح کی صلح تھی، ان کے ستم کی صلح تھی۔ ایک طرف وہ سپاہ سالار، ادھر یہ زوجہ، ادھر یہ سپاہ جو امام کو اسیر کر کے دشمن کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس امام مظلوم کی سیرت کو آج بیٹھ کر بعض اپنے لیے دستاویز قرار دیتے ہیں کہ ہم سیرت سنت امام حسن پر عمل کر رہے ہیں۔ اہل تراب ورق الارباب،
جنگ روکنے پر تیار نہیں تھے معاویہ کے خلاف،
لیکن اپنی ہی سپاہ نے مجبور کیا جنگ روکنے پر. اپنی سپاہ کے دو سوم حصے نے تلواریں کھینچ لی. باپ پر والد پر تحکیم ٹھوسی گئی, مذاکرات ٹھوسے گئے, بیٹے پر سلٹ ٹھوسی گئی, اور سلٹ ٹھوس کر پھر اس کے بعد اس کو سیرت قرار دے کر, اور سیرت قرار دے کر آج اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی اہل مصلحت ہیں, اور مصلحت پسندی عین دین ہے, عین مذہب و عین سیرت معصومین ہے. امیر المومنین حاضر نہیں تھے مذاکرات کے لیے. مالک اشتر روتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ امام کے پاس آئے, دو زانو آ کر عرض کیا کہ مولا اگر چند لمحوں کی اور مہلت دے میں فتنے کی ماں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دوں گا. امیر المومنین نے بھی جواب دیا, اے مالک اگر اپنے مولا کی زندگی عزیز ہے جنگ سے ہاتھ کھینچ لے. ہزار سمجھایا لیکن نہیں سمجھنے کو آیا. خوارج بن گئے, دین سے باہر ہو گئے, امیر المومنین کی نہیں سنی. ایک اور روش جو اسی مثال اسی بحث میں بھی آتی ہے اور دوسرے کاموں میں بھی, غلطیوں سے غلطیوں کی تلافی کرنا. ہماری حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس جرنیل نے غلطیاں کی, ڈٹ کے کی, جتنی اس میں طاقت تھی, قوت تھی, جتنی استعداد تھی اس کے اندر, اتنی اس نے غلطیاں کی. ہو ان غلطیوں کا نتیجہ آج ملک یہاں آ پہنچا. ان غلطیوں کی تلافی کے لیے ان کو ہٹا کر نیا سیٹ اپ لائے گئے. انہوں نے تلافی کرنی ان کی غلطیوں کی. کس طرح سے کریں؟ جس طرح امریکہ میں اس گورے نے غلطیاں کی, کالے کو لائے ہیں کہ اس کے اوپر کالک ملے, اور یہ تلافی کرنے آیا, اس کی غلطیوں کی تلافی کرنے آیا. لیکن کس طرح سے تلافی کریں گے؟ غلطی سے غلطی کی تلافی کریں, جس طرح ہماری حکومت کر رہی ہے, غلطیوں سے غلطیوں کی تلافی کر رہی ہے. اور غلطیاں مشکلوں کی طرح نہیں ہیں کہ پڑی مشکل پہ جب مشکل تو آسان ہو گئی مشکل. غلطی پہ جب غلطی پڑتی ہے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ غلطی ڈبل ہو جاتی ہے. ان کی بھی غلطیاں, ان کی بھی غلطیاں, اور سب کی غلطیاں جب مل جاتی ہیں تو ملک ڈوب جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, یہی ذلت آ جاتی ہے, رسوائی کا مقام آ جاتا ہے. وہی کام جو ہم بھی کر رہے ہیں, غلطیوں کی تلافی غلطیوں سے کرتے ہیں. قرآن نے روکا اس تقلید, اندھی تقلید سے, آبا کی اندھی تقلید سے روکا. جب رسول اللہ آ کر کہتے تھے کہ آؤ خود پرستی کو ترک کرو, خدا کی طرف آؤ, وہ یہ کہتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علیہ, یہ غلط تو ہمارے آبا کرتے تھے, آبا کی غلطی کو ہم چھوڑ دیں. قرآن خداوند نے فرمایا کہ اولا یعقلون آباءهم, اگر وہ احمق و بے وقوف و نادان تھے, ان کی عقل میں دماغ نہیں آتی تھی, تو تم بھی آنکھیں بند کر کے انہی کے راستوں پہ چلو گے. تم اگر یہ جرنیل غلطیاں کرتے ہیں تو تمہارے لیے واجب ہے غلطی کرنا ان کے بعد. تمہارا عقل ہو انسان کے اندر, وہ سمجھ آتا ہے کہ یہ غلطی تھی. امریکہ دوستی سب سے بڑی غلطی ہے پاکستان کی, سب سے بڑی غلطی, اور یہی غلطی پاکستان کو ڈبو دے گی. عزیز صاحب, پاکستانی قوم کے اندر کوئی امریکہ نواز نہیں ہے, لیکن پاکستانی حکومتیں امریکہ نواز ہیں, پاکستانی حکمران امریکہ نواز ہے, بیوروکریسی امریکہ نواز ہے, سیاسی جماعتیں امریکہ نواز ہے. اس کی گود میں بیٹھ کر غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جاتے خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. یہی کے لیے امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوموں کو ایسے نالائق حکمرانوں سے اپنا راستہ الگ کر لینا چاہیے. راستہ جدا کرے اسے ان غلط کاروں سے. آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے اور ان کی غلطیاں گن رہے ہیں, آج ایک کر دیا, آج دوسری کر دیا, آج تیسری کر دی, اور آخری غلطی کے منتظر ہیں ہم سب جس سے ہم سب کو ڈوبنا ہے. ایسی کشتی پہ سوار ہے جس کا ناخدا غلطی پہ غلطی کر رہا ہے اور ہم فقط تماشا دیکھ رہے ہیں. اس ذہن میں سوال آتا ہے پھر ہم کیا کریں؟ عزیزان اتنی نفری کافی ہے, میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, اتنی نفری کافی ہے اس امت کی ڈگر اور اس کا رخ موڑنے کے لیے, اس کا قبلہ سیدھا کرنے کے لیے. لیکن نہ مصلحت پسند اتنی جمعیت, اگر مصلحت پسند کروڑوں بھی ہو ان کا وجود لا وجود ہے, کل عدم ہے. لیکن اگر مصلحت پسندی کی چادر کو ہٹا کر وہ حقیقت پسندی کی دنیا میں آ جائے, اگر 72 بھی ہو یزیدیت کو ڈبو دیتے ہیں. پسندی کی چادر اوڑھ لے, کوفہ میں سو جائے, وہ ساری دنیا کا سبب کوفہ بن جائے. ایک عبید اللہ کے آنے سے سب چھپ جائے, بڑے بڑے فن خان, بڑے بڑے مدعی ٹھیکیدار دین و مذہب کے بنے ہوئے, لیکن مصلحت کوش امام کو بھی جب بلایا اس لیے نہیں بلایا تھا کہ امام کا ساتھ دیں گے. ہوتے ہیں بعض سیاسی طور پر ان کا ذہن تیز ہو جاتا ہے, تبصرے سن کے ٹی وی دیکھ کے تیزی تھوڑی آ جاتی ہے. یہ جو جو نسلیں بڑھ رہی ہیں آگے, یہ کاروان انسانی تو ذہانت ان کی بڑھتی جا رہی ہے. بعض لوگ تیز ہیں, سمجھ لیتے ہیں پہلے سے کہ اس وقت کس کا دور آنے والا ہے. آپ نے دیکھا کہ بھائی یہ ڈکٹیٹر بہت مضبوط تھا, لیکن اس کے باوجود ہی بعض تیز سیاستدانوں نے پڑھ دیا تھا کہ اب کون آنے والا ہے, لہذا فوراً ہی اپنا قبلہ انہوں نے تبدیل کر لیا. پڑھ لیتے ہیں پہلے سے, آثار دیکھ لیتے ہیں کہ اب کس کی اٹھان ہے, کس کی طرف نظر کرم ہے شیطان کی, پہلے سے دیکھ لیا انہوں نے, لہذا پہلے سے اپنا قبلہ اس طرف ادھر موڑ لیا اور جا کر ان سے اپنی پینگیں بڑھا لی. اس طرح بہت تیز لوگ ہوتے ہیں, یہی کوفیوں نے کیا. کوفی کو مبارز نہیں تھے, اگر انہوں نے مبارزہ کرنا ہوتا امیر المومنین کے ساتھ مبارزہ کرتے, امیر المومنین کو اذیت نہ پہنچاتے. کوفی اگر مبارز ہوتے امام حسن کے ساتھ خیانت نہ کرتے. سید الشہداء کو معلوم تھا یہ مبارز نہیں ہے, مجاہد نہیں ہے, سید الشہداء نے ان پر بھروسہ نہیں کیا, امام کو معلوم تھا قابل اعتماد نہیں ہے, پھر کیوں گئے؟ اس لیے ان کے چہروں سے نقاب اٹھانے کے لیے کہ جب ایک قوم بڑے بڑے لاف اور دعوے کرنا شروع کر دیتی ہے, بڑی شیخیاں بگاڑنا شروع کر دیتی ہے, تو کوئی ہو اس کو بے نقاب کرنے والا, ورنہ تاریخ میں دین کے یہ ثبوت بن جاتے ہیں. بہت بڑے بڑے دعوے کرنے والے, اگر نہ ہو کوئی ان کا بانڈا پوڑنے والا, اگر نہ کوئی ان کی کلئی کھولنے والا ہو, یہی دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں. آج ہمیں درسوں میں پڑھایا جاتا ان کی سیرت, آج ہم سلمان سورت خزائی کی سیرت پڑھ رہے ہوتے, اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے کہ کوفہ میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی, حتی بہت سارے ابھی بھی ہمارے چرچوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں, ابھی بھی ہماری مجلسوں کا موضوع بنے ہوئے ہیں, سب کچھ کرنے کے باوجود بھی. اگر سید الشہداء نہ ہوتے, آج ایک ایک کوفی ہمارے نصاب کے اندر شامل ہوتا, ہم اس کو اپنے بچوں کو تعلیم دیتے, مسلمان ایسا ہوتا ہے. لیکن سید الشہداء نے ہماری نسلوں کو بچانا تھا ان کوفیوں کے شر سے, اپنی گردن کٹوا دی لیکن ان کے سیاہ چہرے کو بربلا کر دیا. سید صرف اس دروازے میں بیٹھے ہوئے چادے خانی ہیں میرے خیال میں. کوفی مسلحت پسند مسلحت کوش انہوں نے امام کو نہیں ملایا تھا ساتھ دینے کے لیے, انہوں نے ان کی سیاسی تیزی ان کو بتا رہی تھی کہ اس وقت جو شخصیت حالات کا پاسا پلٹ سکتی ہے, جس شخصیت سے حکومت کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور جو ایک دفعہ علم اٹھائے تو شاید ساری امت اس کے ساتھ چل پڑے گی, ان کی سیاسی بصیرت نے یہ کہا تھا کہ وہ سید الشہداء ہی ہو سکتے ہیں, چونکہ باقیوں میں اتنا زور نہیں تھا, لہذا انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تاکہ بعد میں ایسے ہی ہوا. تاریخ نے بتایا کہ ایسے ہی ہوا, بعد میں اہل بیت کے نام پر پرچم بلند ہوئے اور بنو امیہ کو سرنگون کیا, اسی نظم نے سرنگون کیا, لیکن اقتدار بنو عباس کے ہاتھ چلا گیا, ان کا بھی لوگوں نے ساتھ دیا, نہ اہل بیت کی خاطر نہ جہاد و مبارزے کی خاطر, بلکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اس وقت یہ نعرہ سب سے مؤثر اور یہ جماعت سب سے زیادہ مؤثر ہے, اس کے ساتھ اگر ملے اس کے ٹکٹ پر کھڑے ہو تو پھر کامیابی یقینی ہے, لہذا بنو عباس بھی اہل بیت کے ٹکٹ پہ کھڑے ہوئے, اہل بیت کا پرچم اٹھا کے گئے, اہل بیت کے پرچم کے نیچے جا کر لوگوں کو دھوکہ دیا. آپ توجہ کریں, کربلا کے بعد اتنی تحریکیں چلی, بعض بہت کامیاب تحریکیں چلی, بعض ایسی تحریکیں چلی کہ جنہوں نے بنو امیہ کا تختہ الٹ دیا, لیکن آئمہ اس تحریک میں شامل نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ یہ امت نہیں تھی, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فقط اپنے مفادات کی خاطر اب تحریکیں چلانا شروع کر دی تھی. لیکن امام صادق علیہ السلام اسی زمانے میں کہ جب بنو امیہ گر رہے تھے اور بنو عباس ابھی تقویت نہیں ہوئی تھی, ان کی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس 17 بھی ہوتے, 17 آدمی میرا ساتھ دینے والے ہوتے, میں اس ظالم حکومت کے خلاف قیام کرتا. 4000 شاگرد تھے امام کے فقط, 4000 مسئلے پوچھنے والے, وہ 4000 جو مسئلے پوچھ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, جیسے ہم مجلس پر سن کے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں, کس نے کہا, کس نے سنا, کس نے کیا کہنا ہے. وہ باپ کا کام تھا بولنا, ہمارا کام ہے سننا. وہ استاد بزرگوار ہمارے خدا صحت و سلامتی انہیں عطا فرمائے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ حرف ازما عمل از مردوں, ہمارا کام باتیں کرنا ہے, عوام کا کام عمل کرنا ہے. اس مسئلے پسندی کو باقاعدہ مسئلے کو مذہب بنا دیا گیا, اور آج باقاعدہ حوالوں کے ساتھ اور مقدس ترین مذہب بھی بن گیا, بہترین انسان بھی ہیں یہ لوگ, اس وقت دینی معاشرے کے اندر یہ سب سے اچھے انسان سمجھے جاتے ہیں, عادل انسان سمجھے جاتے ہیں. اور دوسرے کیا ہے, یہ بچے ہیں. امام خمینی فرماتے ہیں کہ جب کسی طرح کی ایک شخصیت کو انقلاب کے زمانے میں, انقلاب تقریباً کامیابی کے نزدیک تھا, امام خمینی نے اپنے خطبات میں ذکر کیا ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت, ان کو جا کر جب بتایا گیا کہ تہران کے اندر, قوم کے اندر, ایران کے اندر اس وقت نہضت شروع ہے, اور تو انہوں نے بہت ہی گندا لفظ استعمال کیا جس کو اردو میں اگر منع کرے تو بنتا ہے کہ لونڈے لپاٹے. کہا انہوں نے کہ یہ کوئی تھوڑی متدین لوگ ہیں, یہ تو ایسے لفر نفنگے لونڈے لپاٹے ہیں جو اٹھ کر سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. انہیں بتایا گیا نہیں بھائی, اس کے اندر علماء دین ہیں, اس کے اندر تعلیم یافتہ طبقہ ہے, اس کے اندر بڑے بڑے اچھے مومنین ہیں, متدینین ہیں, ایسے لوگ نہیں ہیں. تو جواب کیا دیا, کہا کہ یہ ان از خریت شناس, خریت یعنی یہ ان کے گدے پن کی وجہ سے, بے وقوفی کی وجہ سے, حماقت کی وجہ سے جو اٹھ کر روڈ پر نکل آئی ہے. توجہ کریں, اپنے آپ کو عین متدین و عین دین سمجھ رہا ہے, اور جو لوگ یزید کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان کو لوڈا لپاٹا کہتا ہے, اپنے آپ کو ستون سمجھ رہا ہے دین کا. کون سا دین ہے اس کا؟ مسلحت پسندی. مسلحت پسندی عین دین بن گیا, اور یزید کے خلاف اٹھ کر بولنا یہ خریت ہو گئی, یہ گدا پن ہو گیا, یہ بے وقوفی ہو گئی. اور عزیزان قرآن میں خدا نے یہی بتایا ہے کہ اگر راہ خدا میں نکلنا ہے تو تیروں سے پہلے, گولیوں سے پہلے, بموں سے پہلے, تلواروں سے پہلے تمہیں زخم زبان جھیلنے پڑے گے, تہمت جھیلنی پڑے گی, بہتان جھیلنا پڑے گا, لومت و لائم جھیلنا پڑے گا تمہیں. اور جو زخم زبان برداشت کر سکتا ہے وہ گولی بھی برداشت کر سکتا ہے. اس مسئلہ پسند طبقے کا کام کیا ہے؟ ان لوگوں کو روکنا, ان پہ تہمت لگانا, بلیم لگانا جنہوں نے مسلحت کی چادر اتار دی ہے, جنہوں نے مسلحت کا پردہ اتار دیا, انہیں یہ کہنا کہ یہ لوڈے لپاٹے. امام کا دل خون ہو گیا اس جملے سے, جگر خون ہو گیا امام کا. امام فرماتے بعد میں جب انقلاب کامیاب ہو گیا, خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹیں جب پڑھی گئی, یہی بہت بڑی شخصیت, معلوم ہوا کہ یہ ایران کی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کر رہا تھا. یہ جو بہت بڑا دین کا ستون بنا ہوا تھا, اس کو باقاعدہ مذہب بنا کر اپنی اولاد کو بھی تعلیم دے رہے ہیں. اولاد کو تعلیم دیتے ہیں, بچے کو کالج یونیورسٹی بھیجتے ہیں, وصیت کرتے ہیں کہ مذہبی تنظیم میں نہیں جانا. کیوں؟ یہ آئے دن ریلی نکالتے ہیں, لہذا تم اس میں نہیں جانا. اب تم کہاں جاؤ؟ تم کسی کلب میں جانا, کسی پب میں جانا, کسی فساد خانے میں چلے جانا, آپ بدترین تنظیموں میں اور بدترین گروہ میں چلے جاؤ لیکن مذہبی تنظیم میں نہیں جانا. یہ کون سا مذہب ہے جو اولاد کو سکھا رہے ہیں؟ یہ کون سا دین ہے جو اپنی اولاد کو دے رہے ہیں؟ حسینیت سے یہ سیکھا ہے, کربلا سے یہ سیکھا ہے کہ اپنی اولاد کو اب یہ کہیں کہ آپ ایسے گروہ میں نہ جانا جو دینی اور مذہبی گروہ ہو, جس سے تمہیں انسانیت ملے, جس سے تمہیں ہدایت ملے, بے شک تباہ ہو جائے. اپنے خرچے سے, پیسوں سے بچوں کو تباہی کی طرف بھیج دیتے ہیں, لیکن ادھر نہ آئے جہاں پر نجات ہے تمہیں. یہ مسلحت پسندی کا مذہب ہے, یہ مسلحت کوشی کا مذہب ہے. اور کتنی قربانیاں لی آج تک اس مسلحت پسندی نے, اور کتنی ذلت اس کی وجہ سے آج پوری امت کو برداشت کرنا پڑ رہی ہے. یہ وہ طبقہ ہے جو امت کی ذلت میں زیادہ مؤثر کردار ادا کر رہا ہے. عزیزان سید الشہداء کو بھی معلوم تھا بچت کا راستہ کیا ہے. جب محمد ابن حنفیہ نے مشورہ دیا برادرانہ و خیر خواہانہ, یہ خود بھی مسلحت پسند انسان تھے, محمد ابن حنفیہ بھی نہیں آئے سید الشہداء کے ساتھ, بھائی ہونے کے باوجود, عزیز ہونے کے باوجود, سید الشہداء کی دعوت کے باوجود, لیکن سید الشہداء نے برا نہیں مانا. کہا کہ آپ میرے بھائی ہو, آپ مدینہ میں رہنا چاہتے ہو, بے شک رہو, میرے ساتھ رابطے میں رہو, مجھے آگاہ کرتے رہو, مجھے مدینہ کے حالات سے باخبر رکھو. محمد ابن حنفیہ نے مشورے دیے خیر خانہ کہ آپ مکہ چلے جائیے, مکہ میں اگر امن نہ ہو تو یمن چلے جائیے, چونکہ معلوم تھا یزید کو سب جانتے تھے. یزید یعنی صفات, یزید یعنی جلاد, یزید یعنی قتل, یزید یعنی شہادت, یزید یعنی اسارت, یزید یعنی بے رحم, سب کو معلوم تھا. محمد ابن حنفیہ کو بھی معلوم تھا, یزید کو بخوبی جانتے تھے. جب کوئی ڈکٹیٹر آ جاتا ہے سب جانتے ہیں اس کو, سب جانتے ہیں اس کو کہ یہ کیا کرے گا, یہ صفات کیا کرے گا. یہ مشورے دیے کہ آپ یمن چلے جائیں, اور اگر یمن میں بھی پناہ نہ ملے تو آپ صحراؤں میں اور غاروں میں پناہ لیں. سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ یا اخی واللہ لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوى لما بعیت یزید ابن معاویہ ابدا. اے برادر گرامی, اے برادر ارجمند, خدا کی قسم اگر زمین کے کسی کونے میں مجھے پناہ نہ ملے میں پھر بھی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا, میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا. یعنی سید الشہداء یہ فرما رہے ہیں کہ اے برادر عزیز, میں پناہ ڈھونڈنے نہیں جا رہا, پناہ دینے جا رہا ہوں, پناہ بن کر جا رہا ہوں, بے پناہوں کی پناہ بن کر جا رہا ہوں. اس وقت دین بے پناہ ہے, اسلام بے پناہ ہے، امت بے پناہ ہے، حق بے پناہ ہے، میں حق کی پناہ بن کر جا رہا ہوں، میں بھی اگر پناہ گاہی ڈھونڈتا رہوں، میں بھی اگر پناہوں میں چھپتا پھروں تو دین کو کون پناہ دے گا؟ میری تو ہزار پناہیں ہیں لیکن دین کی میرے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے، اگر میں بھی پناہ میں جا بیٹھا تو یزید کی گزن سے دین کو کون بچائے گا؟ اگر میں بھی مسلط اندیشوں کی طرح مکہ جا بیٹھوں، اگر میں بھی مسلط کوشوں کی طرح مدینہ جا بیٹھوں، اگر میں بھی یمن میں جا کر چھپ جاؤں، اگر میں بھی کسی صحرا و غار میں جا کر چھپ جاؤں، دین کو کون بچائے گا؟ یزیدیت کو کون نابود کرے گا؟ حسینیت الگ راستہ ہے، مسلط پسندی الگ راستہ ہے، کربلا و مسلط پسندی، عاشورا و مسلط پسندی، عاشورا کو ثواب کے لیے ہے، روتے ثواب کے لیے ہیں، اور ادھر سے کہتے ہیں سیرت امام حسن پر عمل کر رہے ہیں، یعنی دو امام پر ظلم، دو امام پر ظلم کرتے ہیں، سید الشہداء کو بھی جھٹلاتے ہیں جو یہ کہتا ہے مسلط نہیں، حالات ابھی نہیں آئے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ سید الشہداء نے درست کام نہیں کیا، ان کو بھی یہی مسلط سوچنی چاہیے تھی، امام سوم پر بھی ظلم کر رہا ہے، وہ امام دوم پر بھی ظلم کر رہا ہے، جس امام کی سیرت میں پناہ لینا چاہتا ہے اس امام پر بھی ستم ڈال رہا ہے، امام حسن کا بھی مسلک مسلط پسندی، کسی امام کا مسلک مسلط پسندی نہیں تھا، امام خمینی ایک جملہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر ائمہ مسلط پسند ہوتے تو سب شہید کیوں کیے گئے، کسی مسلط پسند کو تو قتل نہیں کیا جاتا، زہر نہیں دی جاتی، شہید نہیں کیا جاتا، سید الشہداء نے آنے والوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے دین و مذہب بیان کر دیا، مسلک شبیر، یہ مسلک شبیر ہے عزیزان، مصلحت کی غاروں سے نکلنا، مصلحت کے خیموں سے نکلنا اور اپنے آپ کو تیروں اور تلواروں کے سپرد کرنا، تاکہ آئندہ کوئی یہ پناہ نہ لے، کوئی یہ مذہب نہ گھڑے، کوفہ نہ بننے پائے، اس لیے بی بی کوفہ گئی تاکہ کوفیوں کے سامنے، کوفیوں کے بازار میں جا کر کوفیت کو بے نقاب کرے، تاکہ دنیا میں کوئی اور شہر کوفہ نہ بنے، کوئی اور قوم کوفہ نہ بنے، اس لیے بنت علی بازار میں گئی، اس لیے بازار میں جا کر خطبے دیے، اس لیے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا اللہ یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والغدر، اے کوفیو سنو، علی کی بیٹی کوئی بات کرنا چاہتی ہے، جب علی کی بیٹی کی آواز کوفہ کے بازاروں میں گونجی سناٹا چھا گیا، توجہ کی لوگوں نے، وہ جلال علوی، وہ جلال حسینی، روایتوں میں لکھا ہے ایک نابینا اس مجمع کے اندر موجود تھا جسے دکھائی نہیں دے رہا تھا، لوگوں سے پوچھتا ہے، لوگوں تعجب ہے، میرے مولا کو گزرے ہوئے عرصہ ہو چکا ہے، آج کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبے دے رہا ہے، آج کون ہے جو علی کی فصاحت و بلاغت میں خطبے دے رہا ہے، آج کون ہے اس طرح للکارنے والا اور پکارنے والا؟ جب بتایا گیا علی کی بیٹی خطبے دے رہی ہے، کہنے لگا کہ قانون تو یہ ہے کہ جب خلیفہ گزر جاتا ہے اس کا بیٹا خلیفہ بنتا ہے، حاکم بنتا ہے، یہ کیا ہوا؟ آیا میرے مولا کی اولاد نرینہ اولاد نہیں تھی جو علی کی بیٹی حاکم بن کر آئی ہے، علی کی بیٹی جانشین بن کر آئی ہے، وہ خلیفہ بن کر آئی ہے؟ کہا گیا نہ نابینا، خدا تجھے خیر دے، علی کی بیٹی حاکم بن کر نہیں آئی ہے، اسیر ہو کر آئی ہے، اسیر ہو کر آئی ہے۔ کہنے لگا اے کاش میری آنکھیں ہوتی، اے کاش میری آنکھیں ہوتی، میں بھی اپنے مولا کی اولاد کی زیارت کرتا، میں بھی اپنے مولا کی اولاد سے اپنی آنکھوں کو منور کرتا۔ کہنے والے نے کہا اے نابینا جا اللہ کا شکر ادا کر، سجدہ شکر کر، جا کر تیری آنکھیں نہیں ہیں، تو وہ نہیں دیکھ رہا۔ کہنے لگا کیوں میں جا کر شکر کروں، یہاں تو میری آنکھیں ہونا چاہیے تھی۔ کہنے لگے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کوئی اور نہ دیکھے، خدا کسی اور کو نہ دکھائے۔ پوچھنے لگا سنا کے اوپر موجود ہے، مولا کی بہنیں رسیوں اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 پروردگارا بحق محمد وعلى محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر لیں انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہے انہیں شفا کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس ہے دعاؤں کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، پروردگارا بحق محمد وعلى محمد جو مسائل و مشکلات میں گرفتار ہیں بحق شہداء کربلا ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، پروردگارا عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ظالمین کو ظلم سے محنتی سنابود فرما، مظلومین غزہ و فلسطین کی حمایت فرما، اسرائیل اور امریکہ کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما، حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقامت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، راہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کو نام کرنے والوں اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، پروردگار بحق محمد وعلی محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت شیعہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد سکون فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ